الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مجلس میں جمعے والی مجلس میں ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے سلسلہ دروس مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں اور پچھلے ہفتے ہم نے جو 10 مکارم اخلاق حضرت نے اس میں اکٹھے کیے ہیں ان میں سے 7واں یعنی امانت داری پڑھ کے مکمل کیا تھا. تو آج انشاءاللہ ہم 8واں مکارم اخلاق میں سے خلق پڑھنا شروع کریں گے جس کا کہ نام ہے مہمان نوازی. مہمان نوازی مکارم اخلاق یعنی وہ اچھے اخلاق اخلاق حمیدہ جو ایک مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنا لازمی ہے اگر وہ اللہ رب العزت سے واصل ہونا چاہتا ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. جب تک انسان کے اخلاق برے ہوں ذمیمہ مذمت یافتہ مذمت والے اخلاق اس کے اندر ہوں تو ایسا مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مقرب بندہ نہیں بن سکتا. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کا اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور ہوتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کے اوپر محنت کرے. تو سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز تو انسان کے اپنے عقائد ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے, آخرت کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے, کتابوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں اور بعض بعد الموت کے بارے میں وہ کیا سوچ رکھتا ہے. ان سوچوں کو ہی عقائد کہا جاتا ہے. تو سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ سوچ ہوتی ہے. سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ سوچ ہوتی ہے. عقیدے کے لفظ سے اصل میں نا اب ہم تھوڑا سا اتنا یہ کمپلیکیٹڈ سا اور ایک ٹیکنیکل قسم کا لفظ بن گیا ہے کہ ہم عقیدے کا لفظ سمجھتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو بس کچھ رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے بچپن میں مکتب میں پڑھ لی تھیں یا قاری صاحب سے سن لی تھیں یا ماں باپ سے سن لی تھیں, تو بس ان کو ہم نے عقیدے کے نام سے یاد کیا ہوا ہوتا ہے اور اکثر تو اب یاد واد بھی ختم ہو گیا معاملہ کرنا. لیکن جو ہمارے روزمرہ کے استعمال یافتہ جو لفظ ہے جس کو کہ ہمارے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہے, زیادہ اس کو ریلیٹ کرنا ہمارے لیے ممکن ہے, وہ ہے کہ ہماری کسی چیز کے بارے میں سوچ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو عقیدہ دراصل اسی سوچ کا نام ہوتا ہے اور یہ سب سے اہم چیز ہے. ایمان کا دار و مدار عقائد کے اوپر ہی ہے. لیکن عقائد کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ عمل آتا ہے. عمل تو عمل کے اندر پھر کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو کہ انسانی معاشرے کے اندر اچھے سمجھے جاتے ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ انسانی معاشرے کے اندر برے سمجھے جاتے ہیں. تو یہ انگریزی زبان کے اندر ورچیوز بھی کہلاتے ہیں. ورچیوز ہیومن ورچیوز کہتے ہیں ان کو. تو ہیومن ورچیوز جو ہیں یہ یونیورسل ہوتی ہیں, ہر کوئی ان کو اچھا سمجھتا ہے جس کا کہ جس کی کہ فطرت مسخ نہیں ہو گئی ہو وہ اچھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے. جس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اچھی چیز کو ہی برا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے یونیورسل ورچیوز جو ہوتی ہیں وہ پوری ہر تہذیب میں, ہر معاشرے میں, ہر ملک میں, ہر مقام پر وہ ایک ہی رہتی ہیں. صحیح فطرت والے لوگ ان کو اچھا ہی سمجھتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں کچھ ایسے اعمال. ٹھیک ہے, اب ان کے اوپر کچھ مزید اعمال جو کہ یونیورسل ورچیوز نہیں ہیں, جو کہ اچھے اخلاق نہیں ہیں, وہ اعمال جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر وہ فرض کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے وہ احکامات ہمارے اوپر وارد کر دیے, نازل کر دیے, اب وہ فرائض بن گئے. بلکہ ان کے لیے فرض کا لفظ استعمال کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے اس کانٹیکس میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کانٹیکس میں ان کو ہم کہیں گے ارکان بن گئے, ارکان اسلام. تو ارکان اسلام کیا کہلاتے ہیں؟ کلمہ طیبہ, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, روزہ رکھنا اور حج کرنا, یہ ارکان اسلام ہے. ان ارکان اسلام میں سے جو یہ چار ارکان ہیں نا, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ ہیومن ورچوز میں سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی مقام پہ چلے جائیں گے ہر بندہ نماز پڑھنے کو اچھا سمجھتا ہو, ہر بندہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کو اچھا سمجھتا ہو, ہر بندہ جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ دینے کو اچھا سمجھتا ہو, ہر بندہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا حج ایک خاص انداز میں کرنے کو اچھا سمجھتا ہو. نہیں, یہ ہیومن ورچوز نہیں ہے, یہ یونیورسل چیزیں نہیں ہیں. تو یہ کہاں سے آ گئیں؟ یہ خصوصاً اسپیسیفکلی اللہ رب العزت کے احکامات سے آئیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہم تک پہنچے. ان کو ارکان اسلام کہا گیا. اب اس کے اوپر کسی کے ذہن میں طالب علمانہ اگر سوال پیدا ہو یا اعتراضانہ اگر سوال پیدا ہو, اچھا تو پھر جھوٹ بولنا جس سے منع کیا گیا ہے, یہ تو پھر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے اندر نہیں ہے, تو کیا یہ رکن اسلام نہیں ہے؟ مہمان نوازی کرنا, یہ تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے اندر نہیں ہے, تو کیا یہ رکن اسلام نہیں ہے؟ یا دوسرے اچھے اخلاق جن کے بارے میں ابھی ہم نے پیچھے کافی عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے ہم مزید بھی پڑھیں گے, حیا اور پاک دامنی. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا؟ نہیں, یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہیں, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہیں. لیکن یہ کون سے والے رکن میں آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں پہلے رکن کے اندر جو کہ ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ جب کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہوتا, کیونکہ نماز تو دوسرا رکن ہے. اس کا مطلب زکوٰۃ دینا نہیں ہوتا, زکوٰۃ تو تیسرا رکن ہے. اس کا مطلب روزہ رکھنا نہیں ہوتا, کہ روزہ تو چوتھا رکن ہے, حج کرنا تو پانچواں رکن ہے. یہ تو پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ. اس کے اندر جو ہے وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے علاوہ جتنے فرائض ہیں, جتنے اچھے اخلاق ہیں ان کو کرنا اور جتنے برے اخلاق ہیں ان سے بچنا, یہ سب کا سب کلمہ طیبہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر یہ سب کا سب شامل ہے. اللہ کو معبود ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, یعنی اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے لائق نہیں ہے. حکم تو ہے صرف اللہ کا, حکم تو ہے صرف اللہ کا. ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے غیبت نہیں کر سکتے, اللہ کا حکم مانتے ہوئے کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے. یہ سب کا سب کلمہ طیبہ کے اندر آ جاتا ہے, یہ باقی چار پلرز کے اندر نہیں آتا, یہ پہلے پلر کے اندر یہ سب کا سب آ جاتا ہے. یہ ہے ایمان والے کا ویو آف لائف. ایک ایمان والے کا ویو آف دا ورلڈ کہیں, ویو آف لائف کہیں, وہ یہ ہے. جبکہ اس کے برعکس دوسروں کا جو کہ یا تو ایمان والے نہیں ہیں یا ان کا ایمان جو ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب جو ہے نا ان کے نزدیک دوسری چیزیں زیادہ اہم ہونی شروع ہو گئی ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہیومن ایتھکس کی بات کرتے ہیں. ہم کل ایک بھائی بتا رہے تھے اپنے دفتر کے کچھ باتیں, کہ بھی کسی صاحب نے کہا کہ شریعہ کمپلائنٹ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے ہم جو ہے وہ ایتھیکل کا لفظ استعمال کریں گے, ہم شریعہ کمپلائنٹ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم ایتھکس کا لفظ استعمال کریں گے. تو وہ چونکہ الحمدللہ مشائخ کی صحبت یافتہ ہیں, انہوں نے کہا نہیں, کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ ایتھکس کیا چیز ہوتی ہے؟ ایتھکس کوئی اور چیز ہوتی ہے کیا؟ شریعہ کمپلائنٹ کوئی اور چیز ہے اور ایتھکس کوئی اور چیز ہے؟ نہیں. ایک ایمان والے کے لیے ایوری تھنگ دیٹ از ایتھیکل از شریعت, اور جو کچھ شریعت کے اندر ہے وہی ایتھیکل ہے, اور جو شریعت کے خلاف ہے وہ ان ایتھیکل ہے. جو شریعت کے مطابق ہے وہ ایتھیکل ہے, جو شریعت کے خلاف ہے وہ ان ایتھیکل ہے. وی ڈونٹ ٹیک آور ڈیفینیشن آف ایتھکس فرام ادر دین شریعہ. شریعہ کیا ہے؟ اس کائنات کے بنانے والے کا بتایا ہے وہ لا, اس کائنات کے. یہ نہیں کہ اس نے خالی جو ہے وہ سعودی عرب کو بنایا, کہ بھئی سعودی عرب کے اندر جو باتیں اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ شریعہ کہلائیں گی اور امریکہ میں جو باتیں اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ جو ہے وہ ایتھکس کہلائیں گی. نہیں, جتنی اچھی باتیں ہیں وہ صرف اور صرف ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. وہ سب کا خالق ہے, وہ سب کا مالک ہے. تو ایمان والا جو ہے نا, پھر اس کا ویو آف ریلیجن بھی ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ اٹ انکمپسز ایوری تھنگ. کوئی چیز دین سے باہر نہیں ہے ایک ایمان والے کے لیے. کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر سفیشنٹلی موجود نہیں تھی تو اب ہم باہر سے لے کر کے آئیں گے. جہاں تک اخلاق کی بات ہوتی ہے, اعمال کی بات ہوتی ہے, ہاں ٹھیک ہے سپیس شٹل بنانا جو ہے وہ دین کے اندر اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا, تو آج کل پاکستانیوں کو لگ گیا ہے مزید قرضہ لے کر کے چاند پہ پہنچنے کی. چائنا کا سب سے بڑا جو قرضدار ملک ہے نا وہ پاکستان ہے, سب سے بڑا قرضدار, 26 بلین سے بھی زیادہ, اور مزید قرضہ لے کر کے اسی کے سیٹلائٹ کے اوپر جو ہے نا وہ وہاں پہ تصویریں کھینچ کر کے آئیں گے. اللہ کے بندے, پاکستان اس لیے بنایا تھا تم نے, انڈیا تو ابھی پہنچا دیا اپنا روور چاند کے اوپر, تو اگر تم نے روور بنانے کے لیے پاکستان بنانا تو انڈیا سے بلا کو نہیں کیا ضرورت تھی, ایک سال پہلے پہنچ گیا تھا وہ, اور اگر اور جلدی پہنچنا تو برطانیہ سے آزادی لینے کی کیا ضرورت تھی, برطانیہ کا بندہ تو بہت پہلے سے چاند کے اوپر پہنچا ہوا یا اسپیس مشن کا جو حصہ بنا ہوا, تم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا, تو اس کے اوپر خوش ہونے کی کون سی بات ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں, جس کلمے کے نام پہ بنایا تھا کلمہ کدھر گیا, جس اسلام کے نام پہ بنایا تھا اسلام کدھر گیا. اب کہتے بھی ہیں کہ پاکستان کے اوپر کسی اور کا کنٹرول ہے, تو بھائی جب کسی اور کا کنٹرول ہے تو اگر چاند پہ جائے گا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ جس کا کنٹرول ہے اس کو فائدہ ہوگا یا اسلام کو فائدہ ہوگا یا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا؟ جس کا حکم چلتا ہے اس کو فائدہ ہوگا. عقل کی رتی جب ختم ہو جائے تو پھر اسی قسم کی ہم الٹی اوٹ پٹاخ قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. بہرحال تو سارے کے سارے اخلاق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے آئے ہیں, نبی علیہ السلام کی ہی واسطے سے آئے ہیں, انبیاء کے ہی واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں. اسی وجہ سے اعمال کی جو اصلاح ہے وہی اخلاق کی اصلاح ہے, وہی اخلاق کی اصلاح. یہ اخلاق کوئی الگ چیز نہیں ہے. کچھ اور چیزوں کی اصلاح ہو گئی تو وہ اعمال کی اصلاح کہلا رہی ہے, اور جو ہے وہ باقی چیزوں کی اصلاح ہو گئی تو وہ اخلاق کی اصلاح کہلا رہی ہے. نہیں, ون اینڈ دا سیم تھنگ. تو اخلاق جو ہے نا یہ سارے کے سارے دین کا نام ہے سوچوں کے بعد. ٹھیک ہے, سوچوں کو بھی آپ ایک طریقے سے اخلاق کا نام دے سکتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح سوچ رکھنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے نا, اور ادب جو ہے وہ اخلاق کے اندر شامل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب میں شامل ہے. تو ایک طریقے سے اخلاق کا جو اثر ہے وہ ایون عقائد اور سوچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. لیکن ان جنرل ہیومن سوسائٹی کے اندر, اسلامی معاشرے کے اندر, انسانی معاشرے کے اندر اخلاق ہے وہ ایک چلتے پھرتے اعمال, ہاتھ پیر کے اور آنکھوں کے اور کانوں کے ان حرکات و سکنات کو اخلاق کہا جاتا ہے. بہرحال تو آج ہم آٹھواں خلق پڑھنا شروع کریں گے جس کا نام ہے مہمان نوازی. پھر فرماتے ہیں, حضرت شروع کرتے ہیں کہ مہمان نوازی سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. مکارم اخلاق میں نوا خلق ہے مہمان نوازی. وہ یہ کہ ایک مسلمان رشتہ دار ہو, دوست ہو یا کوئی اجنبی ہی ہو, وہ اگر آ جائے تو بندہ اس کی خاطر تواضع کرے. محبتیں قائم رکھنے کے لیے, الفتیں زندہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں بنیاد ہیں. اگر یہ نہ ہو تو نفسا نفسی کا معاملہ ہو جاتا ہے. ہر بندہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا اس کو کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ بے حس نہ بنے, بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ نبھائے, بنائے اور اس کو نبھائے. یہاں پہ ابھی کافی جگہ ہے, تھوڑا سا اگر آگے ہو جائیں تو باہر والے ساتھی ہیں وہ تھوڑا سا اندر آ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی ہے, آپ ادھر آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ بے حس نہ بنے, بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ بنائے اور اس کو نبھائے. محبت کا اظہار مطلوب ہے. بعض موقعوں پر محبتوں کا اظہار کرنا بھی عبادت ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہو تو اسے بتا دو, انی احبک فی اللہ, کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، یعنی محبت کا اظہار کر دو. اسی طرح یہ مطلوب ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو میزبان محبت کا اظہار کرے، دل کی خوشی کا اظہار کرے. ضروری نہیں ہوتا کہ پرتکلف کھانا بنانے سے محبت کا اظہار ہو. ضروری نہیں ہوتا کہ پرتکلف یعنی جس میں بنانے میں تکلیف ہو. پرتکلف کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جس چیز کے اندر تکلیف ہو، جس چیز کے اندر آپ کو یعنی کچھ اذیت ہو، کچھ نقصان ہو رہا ہو کسی چیز کا، تو اس کو تکلیف کہا جاتا ہے، اور اس ایسی عمل کو جو ہے وہ تکلف والا عمل کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ پرتکلف کھانا بنانے سے ہی محبت کا اظہار ہو. دال ساگ سہی، خشک ٹکڑا ہی سہی، مگر دل کی محبت اس کو لذیذ بنا دیتی ہے. اٹس ناٹ دا تھنگ دیٹ کاؤنٹس، اٹس دا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس. اصل وہ اندر کا جذبہ ہوتا ہے جو مطلوب ہے. چنانچہ مہمان نوازی کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ہے، اور بہت ساری احادیث مبارکہ بھی اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. گو ہم میں سے ہر بندہ اپنے حساب سے مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن جب احادیث کو سنیں گے، بزرگوں کے واقعات کو سنیں گے، تو دل میں اس کا جذبہ اور بڑھے گا. یعنی ہم کچھ نہ کچھ مہمان نوازی اپنے حساب سے کرتے ہی ہیں، لیکن جذبہ اور بڑھے گا جب اس طرح کے ریمائنڈرز کو یا دہانیوں کو سنیں گے. دل میں محبت بڑھے گی اور مہمان نوازی انسان کو عبادت نظر آنی شروع ہو جائے گی. ابھی تو ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے نا ہمارے لیے، تو سوشل پریشر کے تحت بھی ہم مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت. لا الہ الا اللہ، الوہیت اللہ کی، عبادت اللہ کے لیے. تو کسی مہمان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں تو وہ بھی ہماری عبادت بن جائے، اللہ کے لیے کھانا بنانا شروع ہو جائے. پہلے بناتے ہیں ناک کی وجہ سے کھانا بناتے ہیں، ناک کٹ جائے گی اگر نہیں بنائیں گے تو، اگر مہمان نوازی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، باتیں بنیں گی ہمارے خلاف، یہ عبادت نہیں ہے. کھانا بھی خوب بنایا اور کوئی ثواب بھی نہیں ملا، کیونکہ عبادت نہیں تھی، اللہ کی خاطر نہیں تھا. اسی وجہ سے نا ہماری نیتوں کا معاملہ بہت زیادہ اصلاح طلب ہے. ہم بہت سارے نیکی کے کام کر جاتے ہیں جو کہ بائی دا بک نیکی کے کام ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم نے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کی نیت نہیں کری ہوتی ہے. نیت کری ہوتی ہے دنیا کی، دنیا کے فائدے کی یا دنیا کے نقصان سے بچنے کی نیت کری ہوتی ہے، اور پھر سراسر اس کے اندر دینی ٹچ کیونکہ اب آ چکا ہے سب کے اندر، ماشاءاللہ، اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے ان کی محنتوں کو، کہ دینی ٹچ جو ہے نا وہ آ چکا ہے، سب میں آ چکا ہے، الا یہ کہ کوئی ایتھیسٹ ہو، جو کہ آج کل کے زمانے کے اندر لبرل کہلاتے ہیں. ایتھیسٹ کے اندر دینی ٹچ نہیں آیا، کیسے آئے گا بھائی، ٹھیک ہے نا، باقی سب میں آ چکا. تو پھر دینی ٹچ جب آ جاتا ہے تو پھر جو نیت ہوتی ہے نا اس کو ہم دین سے بھی جوڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ میں تو اس دینی مقصد کی وجہ سے یہ والا کام کر رہا ہوں، فلانی دینی مقصد کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن وہ اصل میں کام تو نہیں ہوتا دینی مقصد کی، یعنی اللہ کی رضا آخرت کی جزا کے لیے وہ کام نہیں ہوتا. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کام کیا دنیا کی خاطر، دنیاوی مقصد کی خاطر، جوڑنے کی اس کو کوشش کری دین کے ساتھ، حالانکہ وہ دین کے ساتھ ہماری دل کی نیت نہیں تھی. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ہو گیا ہمیں خسارہ، اس کے بعد ہمارے جو ڈیزائرڈ اور ایکسپیکٹڈ ریزلٹس تھے وہ ہمیں اچیو نہیں ہو رہے، نہیں ہوئے، تو ہمارا ہو جاتا ہے دل خراب. ہم اس کا جو ملوہ ڈالتے ہیں نا، جو بلیم ڈالتے ہیں نا، وہ ہم ڈالتے ہیں دین کے اوپر. اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ کبھی تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دین کے اس کام کے اوپر عمل کرنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہوا ہمیں کچھ، ہم اس طریقے سے ملبہ دین کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یا دوسرے طریقے سے دین کے اوپر ملبہ اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین کا حصہ ہی نہیں تھا، ایسے تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، دین تو ہمارا یہ کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے ہمارا جو نیکی کا کام، ظاہری نیکی کا کام تھا نا، تو وہ پھر ہمارے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے. اچھا مصیبت یہ ہے کہ وہ صرف ہمارے لیے فتنہ نہیں بنتا، ہم دوسروں کو بھی نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، ہم دوسروں کو بھی نہیں چھوڑتے. وہ کیسے کہ جب کوئی دوسرا شخص جو ہے نا وہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کر رہا ہوتا ہے سنت طریقے سے، کیا مطلب کہ وہ اپنے مشائخ سے مشورہ کر کے ان کے رائے کے ساتھ یا ان کے حکم کے اوپر وہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اب ہم اس کے بھی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کوئی تھوڑی ہے دین، حضرت سے کہو کہ رہنے دیں، سائڈ پہ رہیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. اب ہم اس بندے کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ سنت طریقے سے اس نے یہ کام کو کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا، ہمیں جو ہے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل نہیں ہوئے، اگلے بندے کو بھی روکنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی اس کے لیے جو ہے نا ہمیں اس نیت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیدائشی طور پہ آتا ہے، حالانکہ ہمیں پیدائشی طور پہ نہیں آتا، ہم نے آج تک سیکھ کر کے نہیں دیا اس کو، کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی رضا جو ہے نا اس کی نیت کرنی پڑتی ہے، اس کی نیت رکھنی پڑتی ہے. ایسے نہیں خام خواہ میں نہیں بن جاتی، فری میں نہیں بن جاتی اس کی نیت، امپلیسٹلی نہیں بن جاتی خام خواہ میں اس کی نیت. کری ہے آپ نے تو پھر آپ کی نیت ہوگی، ورنہ جو آپ نے کری ہے نا وہ آپ کی نیت ہے. انما لامرئ ما نوى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد، بالکل دین کی بنیاد والی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، یہ تو سب کو یاد ہو جاتا ہے. آگے ایک لمبی سی مزید اس کی تفصیل ہے، اس کے اندر ہے انما لامرئ ما نوى، جو جس نے نیت کری نا اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کری ہے. اب آپ نے دنیا کی نیت کری تھی تو یہ دنیا کی نیت ہے، یہ دین کی نیت نہیں بن جائے گی، یہ آخرت کی نیت نہیں بن جائے گی، یہ اللہ کی نیت نہیں بن جائے گی. تو آپ کو اگر ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو نہیں ہوئے نا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ڈیزائرز غلط تھی، آپ نے اپنے ریزلٹس جو ہے نا وہ دنیا کے اندر چاہنے کی کوشش کری تھی. دنیا کے اندر اللہ تعالی کا اصول یہ ہے کہ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملتے، دنیا کے اندر جو ہے نا وہ صرف وہ ریزلٹس ملتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیزائر ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی ڈیزائر سے میچ کرے یا آپ کی ڈیزائر سے میچ نہ کرے، اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اللہ کی مرضی چلے گی، آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کہ آپ کی مرضی چلا کے چھوڑیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی چلانی ہے اس دنیا کے اندر. آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ وہاں پر ہم آپ کی بھی مرضی چلائیں گے، یہ گارنٹی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت، بلکہ آخرت میں بھی جو جنت والا حصہ ہے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، جنت میں تمہاری مرضی چلے گی، وہ بھی تمہاری مرضی میری مرضی کے خلاف نہیں ہوگی، تم مرضی ہی وہ کرو گے جو کہ مرضی سے میری مرضی سے میچ کرتی ہوگی. ڈونٹ وری، ایسا نہیں ہوگا کہ تم جنت میں جا کر کے وہ مرضیاں کرنا شروع ہو جاؤ گے جو کہ میری مرضی کے خلاف ہوگی. وہ مرضیاں تو تم اس دنیا میں کرتے ہو نا، کیونکہ اس دنیا میں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نا وہ نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہماری مرضی دنیا میں نہیں چلنے والی ہے، اللہ کی مرضی چلنے والی ہے. جبکہ جو سنت طریقے سے نیکی کا کام کرتا ہے، یعنی اس سے بات کیا ثابت ہو گئی کہ نیکی کا کام خلاف سنت طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، نیکی کا کام خلاف سنت طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو جو سنت طریقے سے نیکی کا کام کرتا ہے نا تو اس کے لیے تو شرط ہے کہ اس کی ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ آخرت میں ہو، اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس آخرت میں ہوتے ہیں. دنیا میں مل گئے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہو گیا کہ مل گئے، نہیں ملے فبہا، اللہ کی مرضی نہیں ملے. آپ نے تو یہ نیت ہی نہیں کری تھی، آپ کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا، آپ کی تو یہ ڈیزائر ہی نہیں تھی. تو آپ اپنے آپ کو رہنے دیں نا، آپ حضرت کو رہنے کی مشورے نہ دیں لوگوں کو، کہ حضرت سے کہو کہ رہنے دو یا اس کو پرے رکھو، ان باتوں کو پرے رکھو، خود بھی اپنی بے وقوف سے باہر نکلیں اور دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ مزید بے وقوف بنانے سے باز رہیں، توبہ کریں ان باتوں سے. تو فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی عبادت نظر آنی شروع ہو جائے، اس نیت سے جو ہے وہ ہم ان باتوں کو پڑھ رہے ہیں. مہمان نوازی ایمان کا تقاضا، آج کل عام طور پر ایک روٹین بنی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ میرے گھر کھانا کھا لیں، تو میں نے اس کے گھر کھانا کھا لیا، تو یہ گیٹ ٹوگیدر کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے. اگر یہ رسمی رواجی چیز ہے تو پھر یہ بس گیٹ ٹوگیدر ہے، بس یہ کھانا ہو گیا. اور اگر اس مہمان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کا رشتہ ہے کہ اس آنے والے کو وہ مہمان سمجھ رہا ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جس کا رزق اللہ نے اس کے رزق میں ملایا ہے، تو پھر یہ عبادت بن جائے گی. یعنی نیت سے جو ہے نا وہی عمل جو ہے عبادت بن جائے گا، اور اس نیت کے بغیر جو ہے وہی عمل دنیا داری بن جائے گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان مہمان نوازی کے ساتھ جوڑ دیا ان دونوں حدیثوں کے اندر، یعنی مہمان نوازی اللہ کی خاطر کرے گا اور آخرت کی خاطر کرے گا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا بھی ہے اور مہمان نوازی جو ہے وہ ناک کی وجہ سے کر رہا ہے، سوشل سٹینڈنگ کی وجہ سے کر رہا ہے، تو یہ کس قسم کا ایمان، کس قسم کا ایمان والا ہے، کس قسم کا مومن ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور ناک کی خاطر، ناک میں کون سی عبادت ہے؟ ناک کا تو خالی عبادت سے اتنا تعلق ہے نا کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو ناک زمین کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس سے زیادہ ناک کا کیا تعلق ہے عبادت کے ساتھ؟ اس سے آگے فرمایا جائزتہ یوم و لیلۃ، کہ اس کا جائزہ ایک دن اور ایک رات ہے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جائزہ کہتے ہیں خاص اور پرتکلف کھانے کو، یعنی جب بھی کوئی مہمان آئے اور ٹھہرے تو ایک دن اور ایک رات اس کے لیے پرتکلف کھانا بنا دیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کا حق جو آ کر کے ٹھہر رہا ہے، ورنہ عام طور پہ مہمان بس آتے ہیں اس کے بعد کھانے کے بعد چلے جاتے ہیں، تو اگر کوئی ٹھہرنے والا مہمان ہے نا تو اس کا جائزہ وہ ہے ایک دن اور ایک رات کا پرتکلف، سے مراد یہاں پر یعنی باقاعدہ ایک کھانا بنانا اس کے لیے، ایک اسپیشل کھانا بنانا جو کہ آپ کے روٹین کے کھانے سے الگ کھانا ہے۔ پھر فرمایا وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، یعنی مہمان نوازی تین دن تک ہے اس کے بعد صدقہ ہے۔ تو اب ان کی تدبیر کس طرح سے کی جائے گی کہ تین دن تک جو ہے وہ مہمان رہے گا، مہمان کے حقوق آپ اس کو ادا کریں گے، جائزہ یعنی پرتکلف کھانے کا تو ایک دن ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آپ ٹھیک ہے مہمان ہے، مہمان کی کا حق ہے، مہمان کی عزت کرنی ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک گویا کہ دینی ریسپانسبلٹی ہو گئی آپ کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ ریسپانسبلٹی بن کر کے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہمارے اوپر اس کو ریسپانسبلٹی بنا دیا تین دن تک۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَهُوَ صَدَقَةٌ، وہ صدقہ ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ دو قسم کا صدقہ ہوتا ہے، ایک صدقہ جو ہے وہ صدقات واجبہ ہوتا ہے اور دوسرا صدقہ ہوتا ہے صدقات نافلہ۔ تو واجبہ صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کریں گے تو ثواب بہت ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، یہ ہے واجب کی تعریف شریعت کے اندر۔ اور نفل کی کیا تعریف ہے شریعت کے اندر؟ کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا، مستحب بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا تین دن کے بعد پھر مہمان کے ساتھ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے یعنی اس کا اکرام کر رہا ہے تو اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن اگر نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے، یعنی اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ گناہ از ایکول ٹو سزا کسی نہ کسی شکل میں۔ تو تین دن تک مہمان نوازی ہے، تین دن کے بعد اگر مہمان رہے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اس کی جو خاطر تواضع کی جائے گی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ جو عام کھانا گھر والے کھاتے ہیں وہی اس کو کھلائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مہمان آئے تو اب میزبان کے لیے مصیبت ساتھ آ جائے۔ مہمان کے لیے مصیبت آ جانے میں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک یہ بھی عنصر ہے جس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یاد رکھ لینا چاہیے، کیونکہ بڑی آسانی سے نا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو فورگیٹ کر جاتے ہیں، فورگیو تو نہیں کرتے لیکن فورگیٹ کر جاتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں تو جو صاحب خانہ صاحب ہوتے ہیں نا تو وہ بھی مہمان بن جاتے ہیں، اکثر گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، الحمدللہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، تو جو صاحب خانہ میزبان ہوتے ہیں نا وہ بھی مہمان بن جاتے ہیں ساتھ ساتھ، اور مصیبت پھر ان کے اوپر نہیں آتی کیونکہ وہ بھی مہمان ہیں۔ تو مصیبت کن کے اوپر آتی ہے؟ گھر کی خواتین کے اوپر آتی ہے، بیوی کے اوپر آتی ہے، خواتین کے اوپر مصیبت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ کر لیا اور سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ گھر کی عورتوں کے اوپر یا ایک عورت ہے تو اسی کے اوپر ڈال دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیزیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے بیوی کے حالات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی وہ پہلے ہی سے ہی کن چیزوں کے اندر انگیجڈ ہے, کتنی اس کے اوپر ذمہ داری ہیں, کتنے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشانیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے, ہے تو آپ کے بھی, لیکن اس وقت جو ہے نا وہ بیوی کے بن جاتے ہیں سارے کے سارے. اس کے دوسرے حالات ہیں, اگر ان لاز بھی ساتھ رہتے ہیں ان کی مصیبتیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. دوسرے قسم کی ایک اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ ساتھ چل رہا ہے, یا آپ نے جو ہے وہ رزق کا ذمہ دار جو ہے وہ بیوی کو بھی بنائے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ, اور گھر کا ذمہ دار بھی بیوی کو بنائے ہوئے, اور آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف باہر کا رزق ہے اس کے لیے, باہر کا بھی رزق ہے اور اندر کا بھی رزق ہے, اور سب سارا کا سارا اس کے اوپر ہے. تو مہمان نوازی کا نام دے کر کے نا یہ ظلم مت کریں, مہمان نوازی کے نام کے اوپر یہ ظلم مت کریں اپنی بیوی کے اوپر, اپنے گھر والوں کے اوپر. تو حالات کا بھی خیال رکھنا چاہیے, صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے, استعداد صلاحیتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہر ایک کی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ اپنی صحت کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے مسائل کو بھی ڈیل کر سکے. تو یہ سب معاملہ کرنا جو ہے نا گھر کے منیجر صاحب کا کام ہے. کہتے ہیں منیجر صاحب کا کام ہے. کون ہو وہ منیجر صاحب؟ کون ہے مینیجر صاحب؟ جو ہے وہ گھر کے مرد صاحب ہوتے ہیں. تو ان کو ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے, مینج کرنا ہوتا ہے. ریسورس مینجمنٹ اگر مینیجر صاحب نہیں کریں گے تو ان کو مینیجر صاحب کی پوسٹ سے دھکے دے کر کے باہر نکال دینا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مہمان آئے تو اب میزبان کے لیے مصیبت آ جائے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان جانے کا نام ہی نہیں لیتا. ایک پیر صاحب خود پیر صاحب کا واقعہ سنا رہے ہیں, صحیح ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب کسی گھر مہمان بن کے ٹھہرے. بیچارے نے 3 دن تو مہمان نوازی کی, مگر ان کا تو وقت گزارنے کا ارادہ تھا. وہ روز صبح اٹھتا اور پوچھتا کہ حضرت صاحب آج کوچ ہے یا آج مقام ہے؟ مطلب یہ کہ جانا ہے آپ کو کہ آج رہنا ہے. تو وہ روز اٹھ کر پوچھتا کوچ ہے یا مقام ہے. تو فرماتے کہ جی مقام ہے. تو وہ پھر انتظار کرتا. ایک ہفتے وہ اسی طرح پوچھتا بھی رہا اور انتظام بھی کرتا رہا, بالآخر تنگ آ گیا. ایک دن پوچھتا ہے کہ کوچ ہے یا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مقام ہے. تو کہنے لگا پھر آج ہمارا یہاں سے کوچ ہے, آپ ادھر ہی رہے ہم جا رہے ہیں یہاں سے. ایسے بھی ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, ریئلسٹکلی مطلب ریالٹی میں ایسے بہت سارے ایگزسٹ کرتے ہیں اور انفارچونیٹلی پیر بھی کہلاتے ہیں ساتھ ساتھ. تو مہمان ایسا بھی نہ کرے کہ میزبان کے لیے درد سر بن جائے اور توقع بھی نہ رکھے کہ ہر دن میں مرغے چرغے ملیں گے. شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ ایک ایک بات کو سپیل آؤٹ کر کے بتا دیا کہ آپ آئے ہیں تو ایک دن اور ایک رات تو آپ کے لیے خوشی سے میزبان اچھا کھانا بنائیں گے, پھر اس کے بعد مہمان نوازی 3 دن تک کریں گے, اس سے اوپر صدقہ ہے. گھر والے خشک روٹی کھاتے ہیں تو تم بھی خشک روٹی کھاؤ گے, اس سے اوپر توقعات نہ بڑھانا. ابراہیم خلیل علیہ السلام کی امتیازی شان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اول من ضیف الضیف ضیف ابراہیم, کہ اس دنیا میں سب سے پہلے جنہوں نے مہمان نوازی کو شروع فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. معلوم ہوا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جاریہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اس لیے کہا گیا کہ ان میں 3 خاص صفات تھیں. ایک صفت یہ تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. جتنی بھی بھوک لگی ہوتی وہ پہلے کسی نہ کسی کو ڈھونڈتے تھے, اور جب کوئی مل جاتا تو اس کو لاتے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے. ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندے کو لے کر آئے جو بوڑھا تھا, 70 سال اس کی عمر تھی. جب اس کو کھانے پر بٹھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی, کیونکہ یہ ان کی عادت تھی کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتے تھے, بسم اللہ پڑھتے تھے, دعا پڑھتے تھے. تو اس آدمی نے نہیں پڑھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے نیت کر لی کہ اب اس کو نہیں لانا, یہ تو اللہ کا نام ہی نہیں پڑھتا. مہمان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے خلیل آپ نے مہمان کو بلایا تھا اور اس کے جاتے ہی یہ نیت کر لی کہ اب اس کو نہیں بلانا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اس نے کھانا کھاتے وقت آپ کا نام ہی نہیں پڑا, تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں آئندہ اس کو بلاؤں. تو فرمایا کہ ابراہیم اگر وہ میرا نام نہیں لیتا تو میں بھی تو اسے 70 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے, اس دنیا کے اندر کافروں کو بھی کھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو گستاخوں کو بھی کھلاتا ہے. بس پہلی صفت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, اور خلیل کہلانے کی دوسری وجہ کہ کثرت سے آتے جاتے لوگوں کو سلام کرتے تھے، اور تیسری یہ کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے اس وقت وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھا کرتے تھے، تو کھانا کھلانے پر، سلام کرنے پر، رات کی عبادت کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کو خلیل اللہ کو رتبہ عطا فرمایا. مہمان کی خدمت کو شایان شان سمجھے. میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خدمت جتنا ہو سکے خود کرے، اس کو اپنے شایان شان سمجھے، شان کے خلاف نہ سمجھے. چاہے اس کے نوکر ہوں یا مدد کرنے کے لیے اور لوگ ہوں، مدد ضرور لے مگر کچھ نہ کچھ معاملہ ایسا ضرور کرے کہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ میزبان بذات خود خدمت کر رہا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس دو فرشتے مہمان آئے تو اس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، ان جاء بعجل حنیز. یہاں جاء کا لفظ بتا رہا ہے کہ بھنے ہوئے بچھڑے کا گوشت وہ خود لے کر کے آئے. تو اب ہم اپنی طرف سے بیویوں کو خامخا کا سپورٹ نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے مشائخ اور ہمارے مفسرین جو ہے نا، وہ جاء کے اندر بیوی کا تذکرہ کے بجائے ابراہیم علیہ السلام ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خود جا کر کے بچھڑے کو ذبح کر کے اس کو بھون کر کے لے کر کے آئے تھے. اب ہمارے ہاں تو بیویاں کرتی ہیں نا سارا کا سارا کام. تو جب نجاشی کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے خود کھڑے ہو کے کھانا پیش کیا اور خدمت کی. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم خدمت کے لیے کافی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجاشی نے ہمارے اصحاب کا اکرام کیا تھا، اس کے بدلے میں ان کے اصحاب کا اکرام کر رہا ہوں. حالانکہ نجاشی جو ہے وہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ نے یقیناً اٹھ اٹھ کر کے خود کھانا نہیں سامنے رکھا ہوگا، ایسا کہیں کتابوں کے اندر نہیں آیا. وہاں پر تو خادموں نے ہی خدمت کری تھی، لیکن دیکھیں نبی علیہ السلام کتنا بہتر بدلہ عطا فرما رہے ہیں کہ خود اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب اٹھ اٹھ کر کے ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو ایک درجہ بڑھ کر کے جو ہے وہ ریٹرن کرنا. تو آج مہمان کے لیے کھانا لانا ہوتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی اور لے کر کے آ جائے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہمارے کسی بزرگ کے یہاں کوئی صاحب نسبت آتا تو وہ کچن سے کھانا سر پر اٹھا کر لانا اپنی سعادت سمجھتے تھے. ہاتھ میں بھی پکڑ کر لا سکتے تھے مگر ان کی عظمت کی وجہ سے سر پر اٹھا کر لاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے. بچوں سے خدمت کروانا وہ ان کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے تربیت کی خاطر، جب بچوں سے کام کروایا جاتا ہے، اور وہ یقیناً تربیت کے لیے کروانا بھی چاہیے. لیکن کوشش کریں کہ خدام کے ذریعے سے سارا کام کروانے کی بجائے اگر اللہ تعالیٰ نے خادم دیے ہیں تو ان سے بھی کروا لیں، لیکن خود بھی کوئی اس کے اندر کام کرتے رہیں. کھانے پر اکٹھا کرنا مکارم اخلاق میں سے ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ کھانے پر لوگوں کو اکٹھا کرنا مکارم اخلاق میں سے ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند ہے جس کھانے پر زیادہ ہاتھ اکٹھے ہوں. اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ جب دعوت کرنی ہی ہے تو استطاعت کے مطابق جتنے دوستوں کو بلا سکتا ہے بلائے تاکہ سب مل کر کھائیں. زیادہ افراد جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول زیادہ ہوگا. تو اس کے اندر بھی ہمارے مشائخ کا جو عمل رہا ہے کہ اگر چار آدمی مہمان ہیں تو ان کے لیے تین آدمیوں کا کھانا کافی سمجھا جاتا ہے، اگر تین آدمی ہیں تو دو آدمیوں کا کھانا سمجھا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جتنا ایک آدمی کا ایک پیٹ بھر کے کھانا کھانا، وہ ایک آدمی کی آپ نے مقدار سیٹ کر لی. تو اگر تین آدمی ہیں تو اتنے اس کے لیے جو ہے وہ دو آدمیوں کا کھانا کافی ہوتا ہے. اگر آپ تین کے لیے تین آدمی کے، یعنی جو تین کی سرونگ ہوتی ہے اسپیشلی ریسٹورینٹس کے اندر وغیرہ بھی جو سرونگ ہوتی ہے نا، وہ اگر آپ لے کر کے آئیں گے تو لازماً اس کے اندر سے بچتا ہے. اور خصوصاً اگر کھانے والے ذرا صوفی طبقہ لوگ ہوں اور دیندار لوگ ہوں تو ویسے بھی تھوڑا کم کم کھاتے ہیں تو کھانا جو ہے وہ بچ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بڑے بڑے برتن ہوں تاکہ سب اس برتن میں سے مل کر کھائیں، یہ اور برکت کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا ایک پیالہ بنوایا ہوا تھا جو مسجد نبوی کے باہر پڑا رہتا تھا، پورا اونٹ پکا کر سارے کے سارے گوشت کا سالن بنا کر اس پیالے میں ایک مرتبہ ڈال دیا جاتا تھا، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس پیالے کے گرد بیٹھ جاتے تھے. چونکہ وہ اونچا تھا اس لیے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا تھا، تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر اس میں سے کھایا کرتے تھے. یہ مسلمانوں کی دعوت ہوا کرتی تھی۔ بڑے برتنوں میں کھانا رکھنے میں عجیب حکمت ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ عربوں میں ابھی بھی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں نہیں ہوتی بلکہ بڑی بڑی تشتریاں لائی جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ 5-10 بندے ایک تشتری سے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ ابھی تک ان میں یہ سنت موجود ہے۔ تو یہاں پہ آپ جب کبھی کسی عربی ریسٹورینٹ میں جائیں تو وہاں پر بھی یہ بڑی بڑی تشتریاں، اور گھروں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی جو تھال جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو اس طرح کے کھانے سرو کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سے جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی بچتا ہے۔ بہت سارے لوگ، حتیٰ کہ 3 سے زیادہ 4-5-6 لوگ بھی جو ہے وہ ایک تشتری کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر سے کھانا جو ہے وہ بچ رہا ہوتا ہے۔ تو احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند ہے جس کھانے پر زیادہ ہاتھ اکٹھے ہوں۔ تو اس کو اگر ہم نیت نبی علیہ السلام کی اس قول کی اتباع میں رکھیں گے، تو پھر جو عورتوں کو ایک بہت بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہوتی ہے نا کہ کھانا کم پڑ جائے گا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اکثر بہت غلط کام بھی ہو جاتے ہیں کہ جی کم لوگوں کو بلائیں، زیادہ لوگ کیوں آ گئے، کھانا کم پڑ جائے گا۔ ایک بہت بڑی ٹینشن اور ایک بہت بڑی مصیبت گھروں کے اندر یہ بن جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب کا کام رکھا ہے، میں اللہ کی رضا کی نیت سے یہ کام کر رہی ہوں، تو اس کے اندر پھر یہ ناک شاک کا تو مسئلہ ختم کرے نا، ناک واک کو اب ختم کر دیں۔ جب تک یہ ناک بیچ میں اٹکی رہے گی نا، یہ دین پورا نہیں ہو سکتا ہمارا۔ تو اس ناک کو کاٹ کے الگ کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ نیکی شروع ہوگی جو اللہ کی خاطر ہوگی، اس کے بعد برکتیں آئیں گی۔ ابھی مصیبت یہ ہے کہ ناک بھی بیچ میں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ برکت کا شوق بھی اڑا ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے، برکت بھی ہونی چاہیے، فرشتے بھی نازل ہونے چاہیے، فلانا بھی ہو جانا چاہیے، ڈھمکانا بھی، اور ناک بھی نہیں جا رہی بیچ میں سے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ ناک سے تو ایک تفریح والی بات آتی ہے، بیسیکلی جو ہے نا وہ دنیا طلبی، دنیا پرستی، نفس پرستی، انانیت، تکبر، عجب، یہ ساری تفسیرات ہیں، یہ ساری تفسیریں ہیں اس ایک عدد ناک کی۔ ان کو نکالیں گے نا تب دین سے فائدہ ہوگا۔ یہ داڑیاں لگا لگا کر کے جو ہے نا وہ خالی اسے دین کا فائدہ نہیں ہوگا، اور ٹوپیاں پہن پہن کر کے یا برقعے سجا سجا کر کے اور اس طرح کے چند اعمال، چکر ٹکر ٹائپ کے اعمال، ان سے دین کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ ناک بیچ میں سے نہیں جائے گی۔ تو ناک کو ختم کریں اگر چاہتے ہیں فائدہ، ورنہ تو زندگی سب کی ختم ہوگی، ہماری بھی ختم ہو جائے گی۔ کل کسی کا انتقال ہوا، پرسوں کسی کا انتقال ہوا، کل کو ہمارا ہو جائے گا یا آج ہی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد سارا کا سارا تماشا۔ مرنے سے پہلے کرنا پڑے گا بھائی، مزید اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اس ناک حضور کو آج، ابھی اور اسی وقت، ایون توبہ کے کلمات پڑھنے کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے، اسی وقت اس سے توبہ کر لینی ہے۔ دوسرا یہ کہ بڑے بڑے برتن، تو یعنی اس کی تفسیر پھر ہم نے اپنے مشائخ سے سن لی۔ مہمان خانہ گھر کی زکات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان زکات الرجل فی داره ان یجعل فیها بیتا للضیافہ، کہ آدمی کے بنائے ہوئے گھر کی زکات یہ ہے کہ وہ اس میں مہمان خانہ بھی بنائے، یعنی اگر گھر کا نقشہ بنائے تو اس میں مہمان خانے کے لیے مخصوص جگہ رکھے، یہ اس گھر کی زکات ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ عام طور پر اپنے گھروں میں مہمان خانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ جگہ بناتے ہیں، یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار اور شکر ہے۔ تو یہ آج کے دور کے اندر زیادہ تر جو شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، تو یہ ان کے لیے اچھی خاصی ایک بہت بڑی لگژری ہے، کیونکہ اپنے رہنے کے لیے اگر بیڈ روم ہی انف بنا دے نا تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ تو بیڈ روم ہی پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو مہمان خانہ الگ سے کیسے بنائیں گے۔ اس وجہ سے آج کے دور کے اندر میکسیمم جو مہمان کے لیے ایک چیز گھر کے اندر ہوتی ہے وہ ڈرائنگ روم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں، یا مہمان صاحب جو آتے ہیں تو بٹھا بٹھا کر کے ان کو بس کھانا وانا کھلا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے ملکوں کے اندر تو کوئی الگ سے، یعنی اس کے ساتھ ایک اٹیچ باتھ روم بھی اکثر نہیں ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک سسٹم ہے کہ بھی انٹر ہوتے کے ساتھ ہی سامنے ایک سنک لگا ہوا ہوگا جس میں مہمان ہاتھ واتھ دھو رہے ہوں گے، ایک باتھ روم ایسا ہوگا کہ جس کے اندر جو ہے وہ ڈرائنگ روم والے حضرات وہاں پہ جا سکیں گے۔ تو کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا ہے، ورنہ اکثر چھوٹے گھروں میں، شہروں کے اندر، بڑے شہروں کے اندر جو بہت ہی ریئل اسٹیٹ پرائسز جو ہیں وہ آسمانوں سے بھی اونچی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر یہ لگژریز جو ہیں وہ اب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ پھر آج کل کے احوال کے حساب سے معاملہ کرنا ہوگا۔ اور اس کے اندر ایک بات بھی مزید بھی یاد رکھیں کہ مہمان کو اس طریقے سے گھر کے اندر نہیں گھسایا جا سکتا، کہ عورتوں کے پردے کا انتظام نہ ہو سکے. عورتوں نے عورتوں کی اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو کہ مردوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائے. ان کی ایک الگ پرسنالٹی, ان کی الگ نیڈز, ان کی الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو ان ریکوائرمنٹس کا بھی خیال رکھنا مردوں کی ذمہ داری ہے اور ان کے پردے کا بھی خیال رکھنا یہ بھی مردوں کی ذمہ داری ہے. اور پردہ جو ہے نا یہ فرض ہے. مہمان کو ایک سرٹن لمٹ سے آگے فرض میں تو یہ ویسے بھی نہیں آ رہا ہے کہ بھائی آپ اتنا کریں اور اتنا کریں, ناک کا حساب کریں اور زمانے کا حساب کریں اور کھانے کا حساب کریں. تو ساری چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہوتا ہے. مہمان نوازی کے معاملے کے اندر افراد اور تفرید جو ہے نا وہ بڑی کلیئر ہو جاتی ہے, بڑی کلیئر. امانت داری کے اندر افراد اور تفرید نہیں ہوتی, اللہ یہ کہ ماشاءاللہ امانت داری جو ہے وہ جان کو آ جائے کسی کے, تو اس کو کہیں گے کہ ہاں بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ افراد ہو گئی ہے امانت داری کے اندر, ورنہ امانت داری کے اندر تفرید ہی تفرید ہے, ہر جگہ ہی تفرید ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اخلاق ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ افراد اور تفرید والا معاملہ ذرا اتنا کلیئر نہیں ہوتا, لیکن مہمان نوازی کے اندر یا تو بالکل ہی مہمان بلائے جان, مہمان کے نام سے جو ہے وہ جان جاتی ہے, مہمان کا تذکرہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا ایک مصیبت آ جاتی ہے, یا یہ کہ اتنا سر پہ چڑھائیں گے کہ اللہ کا حکم بھی گیا اور ساری ضروریات بھی گئیں اور پردہ بھی گیا اور سب کچھ ہی گیا, اس کے بعد پہ بس مہمان. تو اللہ کا دین یہ ہمیں ہرگز ہرگز نہیں سکھاتا ہے. متقین کو کھانا کھلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں افضل ایمان ایمان باللہ, جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور ہے. پوچھا گیا کہ حج مبرور کیا ہے, تو فرمایا کہ کھانا کھلانا اور خوش کلامی کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی تو تشریح جو ہے وہ مجھے بھی پڑھنی پڑے گی تبھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حج مبرور کیا ہے. فرمایا کھانا کھلانا اور خوش کلامی کرنا. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یأکل طعامک الا تقی, کہ تمہارا کھانا پرہیزگار لوگ ہی کھائیں. اگر دعوت کرنی ہے تو نیکوں کی دعوت کرو. بعض لوگ فسق و فجور والے دوستوں کی دعوت کرتے رہتے ہیں, تو فرمایا کہ کھانا وہ تمہارا کھائیں گے اور اس سے ان کے جسم میں جو طاقت آئے گی وہ اس طاقت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے. اس لیے دیکھو کہ تم کن کو کھانے پر بلا رہے ہو. اگر بلانا ہے تو ان کو بلاؤ جو اللہ کا دیا کھائیں, اور اللہ تعالیٰ اس کھانے سے جو طاقت دے اس سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے بنے. تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہی ہے اور سنن ابو داود کی حدیث ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اس کو ضعیف تو خیر کیا ہے, اس کو موضوع حدیث نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہے نبی علیہ السلام نے صرف نیکوں کو, کیونکہ یہ بالکل جو ہے نا یہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے واقعے سے. اور ایک جنرل جو ہماری دین کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھئی مہمان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی مہمان نوازی وہ ہمارے دین کا حصہ ہے, فاسق فاجر بھی کیوں نہ ہو اس کی بھی مہمان نوازی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی, کہ تمہارا کھانا تقی متقی کے علاوہ دوسرا نہ کھائے, تو اب اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو یہ مہمان نوازی کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر دوستی کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ حضرت نے تشریح کے اندر بھی دوستی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم دوستی ایسے لوگوں سے کے ساتھ نہ بناؤ کہ جن کو کے ساتھ تم پھر رکھو گے, پھر ان کو تم کھانا بھی کھلاؤ گے, پھر تم ان کا بھی کھانا کھاؤ گے, لیکن تمہارا کھانا بھی ظاہر ہے وہ کھائیں گے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی بناؤ گے نا, تو یہ لوگ جو ہیں تمہاری دوستی سے جو طاقت حاصل کریں گے, جو سپورٹ حاصل کریں گے, تقویت حاصل کریں گے, وہ اس کو حرام کام کے اندر استعمال کریں گے, کیونکہ فسق و فجور والی زندگی گزارنے والے ہیں. تو فاسق فاجر کے ساتھ دوستی کرنا ہی سرے سے منع ہے. یہاں پر مہمان نوازی کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر اس کو اپنے ساتھ ہم رکاب بنانے کی یا ہم یعنی قلبی دوستی قلبی یاری وغیرہ اختیار کرنے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. مہمان کی پسند کا کھانا بنانا عبادت ہے. تو یہ پھر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے, کیونکہ ابھی تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے مضمون رہتا ہے. تو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے جیسے کہ ہمارے مشائخ توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں, تو ان کی اتباع میں یہ عاجز بھی آپ کو توبہ کے کلمات پڑھائے گا. بیسیکلی جو کلمات یا عاجز پڑھے گا اس کے پیچھے پیچھے آپ نے دہرانا ہے. جنہوں نے اگر باقاعدہ اصلاحی تعلق بنانے کی نیت کرنی ہے یا کسی نے بیعت کی نیت کرنی ہے تو اس کا پھر یہ عمل اسی نیت کے ساتھ ہی ہوگا, اور باقی جو حضرات ہیں جن کا پہلے سے اصلاحی تعلق ہے یا کہیں اور وہ بیعت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے خالصتاً جو ہے توبہ کے کلمات ہی کہلائیں گے. ان کے اندر ایمان کی تجدید ہوتی ہے، گناہوں سے استغفار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعا ہوتی ہے. تو ان سب نیتوں کو دل کے اندر جمع کر کے بس ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره والشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو مشائخ معمولات بتاتے ہیں، پہلا معمول 100 مرتبہ صبح و شام استغفار کی تسبیح پڑھنا، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دوسرا معمول صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لینا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لینا، اگر ایک پارہ کریں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا پارہ یا جو ربو پارہ ہوتا ہے جتنا بھی کر سکیں کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ضرور سے کرنی چاہیے. جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ اپنی جو منزل پڑھتے ہیں تو اسی سے یہ معمول ان کا ہو جاتا ہے. عورتیں جو ہیں جن دنوں میں تلاوت نہیں کرنی ہوتی ہے تو ان دنوں میں وہ تلاوت نہیں کریں گی، نہ کرنے کے اوپر ان کو تلاوت کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد چوتھا معمول ہے وقوف قلبی. وقوف قلبی کا مطلب اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے اوپر جمانا، ٹھہرانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو، دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، انسان علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے. اللہ کی یاد، سبحان اللہ، اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے کہ آج کے دور کے فتنوں کا جو ہے نا وہ ایک جملے میں قلع فما کر دیا، سری کاٹ دیا آج کے دور کے فتنوں کا. کیونکہ آج کے دور کے اندر جو اسلامک اسپریچویلٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس میں اللہ کا حکم کہیں بھی نہیں آتا. اس کے اندر سب کچھ آتا ہے سوائے اللہ کے حکم کے. تو وہ ایک کانسیپٹ ہے بینگ اسپرچل، فیلنگ ہائی اور نہ جانے کیا کیا، ٹھیک ہے. حکم کدھر گیا، یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی حکم. تو بھائی ہمارے مشائخ نے فرمایا اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا، یہی اللہ کی یاد ہے. اگر یہ ہے تو اسپرچویلٹی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اسپرچویلٹی نہیں ہے. تم لاکھ مراقبے کر لو، تم لاکھ جو ہے نا الٹی سیدھی حرکتیں کر لو، چیریٹی کر لو، لوگوں کی خدمت کر لو، خوش ہو جاؤ، اچھلنا کودنا شروع کر دو، ناچ گانا شروع کر دو، کچھ کر دو اور اس کو اسپرچویلٹی کا نام دے دو، روحانیت کا نام دے دو، ہرگز ہرگز وہ اللہ کی یاد نہیں ہے اور روحانیت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. یہ تو ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کا حکم ہے تو ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو اب ساری بکواس اپنی. بہرحال تو یہ وقوف قلبی کا معمول ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا، اور اگر ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ فوراً توبہ کر. اچھا، اس کے بعد پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا. مراقبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کام کاج سے فارغ کر کے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلم اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یہ ایک سوچ لیا، اس کے بعد پھر اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہے. یہ نقش بندی سلسلے کا مراقبہ ایسے کیا جاتا ہے. تو یہ پانچواں معمول ہے ہمارے یہاں. باقی مراقبے جو ہیں وہ دوسرے مشائخ کے ہاں تھوڑے تھوڑے سے مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں. یہ پانچ معمول ہو گئے. چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے, یعنی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق استوار کر کے بنا کر کے پھر ان کے ساتھ اپنے ذاتی معاملات کے اندر کیسے دینی احکامات اور اصولوں کو اور توقعات کو اور ساری چیزوں کو کیسے جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے, یہ رابطہ شیخ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کاش سمجھ میں آ جائے, کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پیر سب کچھ دھو دھا کر کے شیخ کے پیچھے پڑ جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, واٹس ایپ کیا آ گیا, اب شیخ صاحب جو ہے نا وہ بس اب نہیں چھوڑنا میں نے ان کو, کیونکہ میں نے رابطہ شیخ کرنا ہے. اب جو ہے نا وہ کچن کا بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بھی واٹس ایپ میں کیا جاتا ہے, ٹھک 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 ٹھک. اب وہ وائس ریکگنیشن سافٹ ویئر بھی آ گئے, خاتون صاحبہ کو جو ہے نا وہ آپ کو ٹائپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, منہ سے بولا اس نے خود ہی ٹائپ کر دیا. اور جب شیخ صاحب کا جواب نہیں آیا, شیخ صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے, شیخ صاحب کچھ اور ہو گیا ان کے ساتھ, یا کچھ گڑبڑ ہو گئی, کچھ یہ ہو گیا, کچھ وہ ہو گیا. اچھا, جو بیان میں سمجھایا جا رہا ہے وہ نہیں سننا میں نے, بیان تو اٹینڈ ہی نہیں کرنا نا. کچھ ہیں جو کہ اٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں, اور کچھ ہیں جو کہ اٹینڈ کرتے ہیں لیکن کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ہیں جو کہ اٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں غور سے سن بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے مجھے کیا بتایا جا رہا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا نہیں کرنا, نہیں یہ نہیں, یہ کسی اور کے لیے, یہ میرے لیے نہیں ہے کچھ بھی. اور پھر اس کے بعد غسل کر کے شیخ صاحب کے پیچھے, ہاتھ سب کچھ دھو دھا کر کے نا, پورا غسل کر کے شیخ صاحب کے پیچھے, یہ نہیں ہے رابطہ شیخ. ٹھیک ہے نا, شیخ صاحب جو ہے نا یہ خدا نہیں ہے, چاہے آپ کتنا ہی ان کو چڑھانے کی کوشش کریں, ان کو الو بنانے کی کوشش کریں کہ آپ ہی تو خدا ہیں, سب کچھ ہی آپ ہیں اور خدا بھی آپ ہی ہیں, بس بن جائیں کسی طریقے سے آپ خدا اور سب کچھ کر دیں آپ میری طرف سے سب کچھ, وہ نہیں بننے والے ہیں خدا, کچھ کر لیں آپ. تو ان کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے ہیں, اس 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے سونا بھی ہوتا ہے, انہوں نے کھانا بھی ہوتا ہے, انہوں نے باتھ روم بھی جانا ہوتا ہے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے گھر بات کر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں, انہوں نے بہت سارے دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہر چیز کو جو ہے نا اس کا ایک اس کی ایک تعریف ہوتی ہے, اس کو اس کی حدود کے اندر رکھنا ہوتا ہے, نہ تو اس کے اندر افراد کریں نہ اس کے اندر تفرید کریں. ٹھیک ہے, تو رابطہ شیخ پہلے تو کوئی کرتا نہیں تھا, اب جب کرنا شروع کیا تو ایک مصیبت. جو اللہ کے الحمدللہ عقل والے عقل یافتہ مند ہیں نا, وہ بیان سے اور کلاسز سے ہی اتنا سیکھ لیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, سنور جاتی ہیں, اور وہ اپنے لیے تو کیا دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں, جو غور سے سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں اور اپنے لیے سنتے ہیں, دوسروں کے لیے نہیں سن رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بیان ہی کافی ہوتا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بیان کے اندر ہمارے ہر سوال کے جواب ہمیں مل جاتا ہے, سوال پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ جواب اگلے دن عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے بھائی, شیخ صاحب کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو لسوڑے کی طرح چمٹنا, ہمارے حضرت کے الفاظ لسوڑے کی طرح چمٹنا کہلاتے ہیں, اس کو یہ نہیں ہے رابطہ شیخ. تو اس کو افراد بھی نہ کریں, اس کے ساتھ تفرید بھی نہ کریں, تو پھر صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ رابطہ شیخ چھٹا معمول ہے, اور بس ان کو کریں گے تو جس طرح لاکھوں کروڑوں اور لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, اس طریقے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابھی تو ہے اذان میں تھوڑا سا ٹائم, 25 ہوا ہے, کیا غلط ہے, وہ غلط ہے, یہ غلط ہے, کہ کچھ تو غلط ہے. 6:26 پہ تو ٹائم نہیں ہے ہمارا. اچھا اچھا, میں 36 پتا نہیں کیوں میرے ذہن میں تھا. ٹھیک ہے, اذان تو چلنا شروع ہو گئی ہے. خیر, آپ مختصر دعا کریں, مجلس ختم کر لیتے ہیں, اذان کے بعد دوبارہ بیٹھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے سب کے لیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ ہماری نگاہوں کو صاف فرما, ہمارے دلوں کو پاک فرما. اے اللہ, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, جیسا آپ چاہتے ہیں, آپ کے حبیب علیہ السلام چاہتے ہیں. اے اللہ, جیسے کہ ہمارے مشائخ چاہتے ہیں، اے اللہ ویسا بننا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، بے برکتی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں آپ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مخلوق کے ساتھ ہمارے تعلق کو آپ بہتر بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مشکلات سے، تنگیوں سے ہماری حفاظت فرما، قلت سے، ذلت سے، علت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے، مرضوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ زمانے کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، ناقدروں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے، جمال سے حفاظت فرما، پوری عمر کے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ آپ سب کے حالات سے سب سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان فرما، اے اللہ مصیبتوں کو ٹال فرما، اے اللہ الجھنوں کو، اے اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال کر کے سلجھا فرما، اے اللہ ہمیں دنوں کا سکون راحت عطا فرما، اے اللہ اطمینان عطا فرما، گھرانوں کا سکون اور راحت اطمینان عطا فرما، اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ضائع ہو جانے سے، اے اللہ غلط کاموں میں استعمال ہو جانے سے ہماری صلاحیتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آپ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، اے اللہ ہم تو کسی کے بھی حقدار نہ تھے، اے اللہ ہم کسی کے لیے بھی، اے اللہ نہ تو ہم آپ سے مانگ کے لے کر کے آئے تھے، نہ ہم نے اس دنیا میں آ کر کے، نہ اس سے پہلے کسی کی بھی آپ کے ساتھ، اے اللہ کوئی ہم نے کوئی پیمنٹ کا معاملہ کیا ہے، اے اللہ جو کچھ بھی آپ نے عطا فرمایا ہے یقیناً اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، اے اللہ ہمارا کسی چیز کے اوپر بھی، ایک نعمت پر بھی استحقاق نہیں بنتا ہے، اے اللہ اس نے ان نعمتوں کے اوپر، اے اللہ آپ کیا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو آپ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی نافرمانیوں سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، چھپی ہوئی ہو، اے اللہ چاہے ہمیں ان کا علم ہو، سمجھ ہو، ادراک ہو یا نہ ہو، اے اللہ بہرحال آپ کو تو ساری نافرمانیوں کا پتہ ہے، اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جن کے اندر بھی مبتلا ہو چکے ہیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما، ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، خصوصاً ہمارے شیخ حضرت پیوز الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کو، اے اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کو، ہمارے والدین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے اولاد کی تربیت میں، اے اللہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اے اللہ ان کے اوپر ہمیں معاف فرما، اے اللہ یہ یقیناً ہمارے بندے نہیں، ہماری بندیاں نہیں، بلکہ آپ کے بندے اور آپ کے بندیاں ہیں، اے اللہ ان کو تو آپ نے ہماری تحویل میں صرف چند دنوں کے لیے بطور آزمائش کے لیے دیا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے اولاد کی آزمائش کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی آپ کی رضا کی طرح سے، رضا کے راستے کے اوپر تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولاد میں سے، چاہے وہ روحانی اولاد ہوں چاہے وہ سلبی اولاد ہوں، اے اللہ کسی کو بھی ہمارے لیے عذاب جاریہ نہ بنا، اے اللہ ان کی صحیح آپ کی رضا کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان سب کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ قبر کے اندر ہماری راحت اور آرام کا سبب بنا، اے اللہ نیکیاں کر کر کے ہمیں بخشنے کی، اے اللہ ہمیں ایصال کرنے کی توفیق کر، اے اللہ عطا کر ہونے والوں میں ان کو شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حضرت کے ایک بہت پرانے خادم اور بہت دیرینہ خادم حضرت نظام الدین صاحب، ان کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے آگے کے تمام مراحل کو بہت آسان فرما، اے اللہ جو نیک لوگوں نے ان کی خوب ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو ان کے حق میں، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں بھی دین کے لیے اپنی زندگی کو لگا دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔